مجھے زاہدہ علی کے گھر میں ایکس بلاک میں اور 29 محرم شام کو 5:30 بجے مرزا آصف صاحب میرے گھر پہ مجھے سہرام نظر ہوگی ان تین مزاج
آخر میں بھی مجھے
نسیم مرزا نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ آپ یقین کریں کہ مجھے گاڑی اور میں تقریر کے اسلام میں ان کی بات کا جواب دوں یا انتہام میں ان کی بات کا جواب دوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن دوں گی جواب میں ضرور ہوں گا. یہ جو انہوں نے پڑھ دیا نا آخری میں
راج
نہیں وہ جو
لاسٹ
اس میں کوئی جملہ تھا اور آنٹی نے میرے کان میں کہا کہ دیکھو یہ ہم بیک تو نہیں کیا بتائیں. میں بالکل دو آیات قرآن مجید پڑھ کر وہ جملہ جو اس نے قصیدے میں پڑھا اور وہ جو ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا اس کا جواب جذباتیت اور عقیدے کی رو میں بہتر نہیں بلکہ قرآن کی آیات سے. اور یہ اقدام تقریر پر ہوگا اور ہم ابھی اپنی اس گفتگو پر آئیں جو ہم نو دن وہاں آپ کی سماعت کی پیش نظر کرتے رہے. بہت سارے دوست اس میں وہاں موجود ہیں, انہیں یہ ساری گفتگو کی ایکسٹینشن لگی, کچھ نئی بھی ہیں, تو بھی ہم نے کچھ اس طرح اس گفتگو کو ماڈل کیا ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی ظاہر گرامی قرآن مجید میں چند مفاہیم ہیں جنہیں بہت زیادہ اسٹریس کر کے بیان کیا ہے. ایک ہے ایمان, دوسرے ہے جہاد اور تیسرے ہے ہجرت. یہ مفاہیم بہت زیادہ توجہ طلب بھی ہیں اور فقط الفاظ نہیں ہیں, اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جسے آپ حق اور عدالت کی تاریخ کہیں یا انبیاء کی تاریخ کہیں. قرآن مجید نے جب ان الفاظ کو بیان کیا تو سورہ انفال کی ایک آیت میں ان تینوں مفاہیم کو ایک ہی لیول پر بیان کر دیا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا النصر اولئک هم المؤمنون حقا ولهم مغفرۃ ورزق کریم. کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور وہ ہجرت اختیار کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر, والذین آووا النصر اور وہ لوگ جو ایسوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا یہی وہ مومن ہیں جو سچ ہیں, لهم عند مغفرت اور رزق کریم انہی کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور ایسا رزق ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا. اب تین مفاہیم کو ایک ہی آیت میں ایک ہی اسٹینڈرڈ سے جاتا قرآن مجید نے بیان کیا, نہ کسی کو اوپر کیا نہ کسی کو نیچے کیا نہ کسی کا درجہ تیسرا رکھا, ایک ہی لیول پر ایمان ہجرت اور جہاد کا بیان کیا. اب ہمارے ہاں جس وقت تذکرہ کیا جاتا ہے ہجرت کا تو ہم فقط ایک وہ چھوٹا سا واقعہ اس سے منسوخ کر دیتے ہیں جب پیغمبر اسلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. اللہ گرامی دین کی تاریخ میں ہجرت فقط اس واقعے کا نام نہیں ہے اور نہ فقط ایک شہر سے دوسرے شہر کی موومنٹ کو ہجرت کے مفہوم سے یاد کیا گیا. بہت ہی وسیع مفہوم ہے اس ہجرت کا اور اس ساری مفہوم کو میں مختلف کیٹیگریز جو ہجرت کی ہیں آپ کے سامنے بیان کروں گی اور سارے مفاہیم اور ساری کیٹیگریز کو ملا دیا جائے تو ہجرت کا ایک مفہوم ہے کہ تاریکی کو دھو کر اس میں سے روشنی کرنا, ظلم کو مٹا کر اس میں سے عدل کو نمودار کرنا, جھوٹ کو بند کر کے اس میں سے سچ کو ابھارنا, یہ ہے ہجرت کے عظیم مفاہیم. اب عزیزان گرامی جب ہم ہجرت کی گفتگو کرتے ہیں تو ہجرت کے مختلف کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہجرت کی وہ ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر اور کسی سوسائٹی کے اندر حد سے زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے اور کچھ لوگ ایسے ہوں جو ذمہ دار تو ہوں لیکن انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم اس بگاڑ میں کوئی بہتری نہیں لا سکتے, اور فقط ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو ہم اس بگاڑ کا شکار ہو جائیں اور برباد ہو جائیں یا ہم ان کا حالۂ کھا جائیں. ایسی صورت میں وہ اس مقام کو اس معاشرے کو سوسائٹی کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ایمان کی، اپنی آزادی کی اور اپنی انسانیت کی حفاظت کرتا ہے. اور اس پہلی کیٹیگری میں جو لوگ فال کرتے ہیں وہ اصحاب کہف، جن کے لیے سورہ کہف نے کہا ام حسب تم من اصحاب کہف والرسول ان قوم آیا تناؤ اجب وہ اس ابھی الفت کے کہو ان کہتے فقالو جب بناؤ آتے نا من لدن رحمتن وحین لنا من امرنا رشتن سورہ کہف، کہ ہم تمہیں اصحاب کہف غار والے اور رقیم تختی والوں کے بارے میں بتائیں. وہ تختی کیا تھی؟ جب بعد میں کئی سو سال کے بعد وہ بیدار ہوئے اور اس کے بعد وہ بادشاہ گیا بیٹھے تو اس نے تختی فٹ کر دی اس تاریخ کو لکھ کر جب وہ ڈسکور ہوئے تھے. تو تختی بھی آ گئی تو رقیم، تو ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کیا تھے اصحاب کہف اور رقیم. کانوں میں آیا بنا اجمن وہ ہماری نشانیوں میں سے قدیم نشانی جوان کہن میں آ کر غار میں آ کر چھپ گئے. وقالوا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا. اور انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں بات گزارش کی کہ پروردگار ہم اس ظلم کی زمین میں نہ اپنا بچاؤ کر پاتے نہ اپنے جیسے دوسروں کو بچا پاتے، ہم اپنی شرافت کو، اپنی انسانیت کو، اپنے ایمان کو، اپنی آزادی کو اٹھا کر لے آئے. اب تیرے رشد و ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے ہم تیری رحمت کے طلب تھا، ہم نے قبول کر لیا اور انہیں اس کہف میں، اس غار میں آرام کرنے دیا. کتنے برس گزر گئے ہماری ان کانوں میں آیا بنا اجبن، دیکھو ہماری کیسی کیسی عجیب نشانی. تو پہلی کیٹیگری انہوں نے ہجرت کی، کس معاشرے سے ہجرت کی کہ جہاں پر ایمان کو خطرہ تھا، انسانیت کو خطرہ تھا، شرافت کو خطرہ تھا، تو انہوں وہ اس میں کوئی چینج نہیں لا سکتے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس کو قبول کر کے اسی سسٹم کا اعلی کار بن جائے. تو سسٹم سے ریوارڈ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعلی کار نہ بنے، اس سسٹم سے باہر نکل جائے. پہلی کیٹیگری مہاجروں کی وہ ہے کہ جو سسٹم کا اعلی کار نہیں بنتی، سسٹم سے باہر نکل آتی ہے. قرآن کریم نے اسے اصحاب کہف نام دیا. دوسری کیٹیگری ہجرت کی وہ ہے کہ خود ذمہ دار افراد ہی دیکھتے ہیں کہ بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا لیکن اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور ہم اس کو درست کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ایک نیا نظام، ایک نیا سسٹم ضرور لائیں گے تاکہ وہاں شرافت انسان کا تحفظ ہو سکے. یہ وہ مہاجرت کی قسم ہے جو پیغمبر اسلام نے انجام دی اور جس مہاجرت کی قسم کے لیے قرآن مجید نے ان کو خطاب کر کہا بھائی جنگ کرو بے کر لگی نہ کرو لے یس بتو کا اور یس کرو کا اور یس رجو کا بھجن کرو نا بھجن کرو لا بلّہ خیر الماکرین سورہ انفال. کہ یاد کرو اس وقت کو پیغمبر کہ دیکھو تمہارے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے تھے وہ جم کو بیٹا لگی نہ کفن یسکتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا کہ تجھے جھٹلائیں، تجھے قتل کریں اور تجھے نکال باہر کریں. وہ جم کرو نا یم کرو اللہ وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے، اپنا اللہ اپنی ترکیب کر رہا و اللہ خیر الماکرین خدا سے بڑا ترکیب کرنے والا. تو پیغمبر اسلام دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور سورہ الصفات کے اندر اس کیٹیگری کے لوگ یعنی اسلام کے آنے کے بعد کے لوگوں سے اس معاملے پر خاموش رہنا، چپ ہو جانا اور وہ تاریکی اور بربادی کو دیکھتے رہنے کے لیے سوال کیا جائے گا. لوگ آخر ان سے کہا جائے گا ان الذین اس پر الملائکۃ توفوا الملائکۃ، فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، قالو قلنا متضبین اجلاس، وہ جواب دیں گے کہ ہم زمین پر کمزور تھے، ہم کیا کرتے، ہمارے پر ہاتھ نہیں کچھ نہیں تھا. قالو ولم تکن ارض اللہ واسعتن فتهاجروا فیہا ذلک ما واجہنا وساءت مصیرا. تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ اللہ کی اتنی وسیع اور عریض زمین کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تم اٹھ کر چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر تم یہاں کے بگاڑ کو درست کرنے کی کوشش کرتے.
بے شک
الم تک نارا دن باؤ سے وسیع اور زمین اگلی زمین چلے جاتے تھے. ظالم ماحول جہنم برسات مسیلہ, تمہارا ٹھکانا جہنم ہے, تم ہمیشہ اسی میں رہو گے کیونکہ تم نے بہتری کی کوشش ہی نہیں کی. تو ملائکہ سوال کریں گے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے پیغمبر کی ہجرت کو دیکھ رکھا ہے کہ پیغمبر نے کیا کیا, اور پیغمبر کی سنت ہمارے لیے قابل عمل اور اس پر چلنا ہم پر لازم ہے. تو جب ایک بار پیغمبر ہی کر چکا تو اب اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ نہیں چلے گا, اب کیا کرے گا, تبدیلی کے لیے جد و جہد کرتے رہے. تیسری کیٹیگری ہجرت کی عزیزان گرامی وہ ہے کہ جس میں تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے قرآن, اکرم یسر فلاس فان کرو کیسا خان آخرت المقدمین حوض بیان الناس و خدا و بویدت للمتقین, سورہ آل عمران نے بھی سورہ انعام دے دیا. دونوں مقامات کے بڑی مفہوم بیان کیا. مجھے اور آپ کو کہا اکرم یسر فلاس کیوں نہیں تم زمین پر گھومتے پھرتے اور سیر کرتے, ذرا دیکھو تو ہم نے جھٹلانے والوں کو کیسے کیسے ان سے ڈیل کیا اور کیسے کیسے مقام تک انہیں پہنچا دیا. ہاں تو بیان ناس, یہ ناس صرف فقط ہماری ایک کہانی ہے, ایک بیان ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہے, بہت بہتر متقین, لیکن متقین کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں. یعنی تم زمین پر گھوم پھر کر دیکھو, بیبلون کی سیولائزیشن دیکھو, انڈس ویلی سیولائزیشن دیکھو, یا ہڑپا کے سیولائزیشن دیکھو, دنیا میں جاؤ اور دیکھو کہ ہم نے کیسی کیسے سر برآوردہ لوگ اور بڑی بڑے نام و گرامی قومیں اور بڑے بڑے دہشت والے بادشاہ اور لوگوں کو اپنے مٹھی میں کچل کر چورا کر دینے والی طاقتیں, ان کا ہم نے کیا انجام کیا, یار وہاں دھول اڑتی ہے. ہاذا بیان للناس وغدا موعظۃ للمتقین, ناس کے لیے بہت بیان ہے لیکن صاحبان عقل کے لیے اس میں بہت بڑا موعظہ. تیسری کیٹیگری ہے ہجرت کرنے کی, چوتھ حاضر ماں حاضروں کی, جو زمین پر اس پرپس کے لیے سفر کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں کو ملاحظہ کریں, اور اس سے ان کی دل کی تقویت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ظالم وہ ختم ہو گیا, اتنی بڑی بادشاہی وہ مل گئی, اتنا بڑا جبر وہ کہے خاص دفن ہو گیا, تو پھر یہ جبر ظلم یہ باتیں یہ خوف کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ فقط ایک پانی پر رکنے والا بلبلا ہے. اس بلبلے کی لائف ہمیں بڑی لگتی ہے, قرآن کو بڑی نہیں لگتی. چوتھی کیٹیگری ہجرت کی وہ بہت عجیب کیٹیگری ہے کہ جس میں انسان کا فوکس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور اس کیٹیگری کی مہاجرت میں جناب ابو ذر غفاری کو پلیس کیا جاتا ہے. جناب ابو ذر نے ایک ہجرت کی, یہ ہجرت کیا ہے عزیزو, یہ ہجرت فرد کی ہجرت ہے, انٹلیکچوئل ہجرت, اس کی علمیت کی ہجرت, اس کے شعور کی ہجرت, جس میں وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک اپنے شعور کو اور اپنی حق کی پہچان کو منتقل کر رہا ہے. جناب ابو ذر نے کیا ہجرت کی, آئے آپ جناب رسول اللہ کے پاس جنذب بجنادہ, اس وقت ابو ذر نہیں تھے نا, جنذب بجنادہ آگے پہلے ڈھونڈتے رہے وہ کون ہے کہ جس نے اعلان رسالت کیا, خاموش تھے, پوچھتے بھی نہیں تھے کسی سے کہ پکڑا نہ جاؤ. پھر ایک روز تاریخیں نوجوان بچوں کے لیے, ارے مرتضیٰ سے ملاقات ہو گئی, وہ ان کی تلاش میں تھے, وہ ان کی تلاش میں پہنچا دیا رسول کی خدمت میں. پھر جو باتیں ہوئی رسول نے کہا یہ باتیں سن لی, اب تم واپس چلے جاؤ, اس سے آگے نہ بڑھنا اور اپنے قبیل میں جا کر اس کا اعلان کرو, اس کے بعد مر جاؤ. لیکن دل میں ایمان کی روشنی اتنی پھوٹ چکی تھی کہ برداشت نہیں کرتے دینا ضرور, خدمت پیغمبر سے باہر نکلے اور ادھر مکے کے کافروں اور ابو سفیان کے ساتھیوں کے سامنے اعلان حق اور دین اور پیغمبر کی دفاع تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور تاریخ نے لکھتی کہ اتنا ان کو دلوں کو کیا کفار مکہ نے, ابو سفیان اور بجنے کی سربراہی نے, کہ ان کی جان تو مشکل کہاں بچی. یہ قوم یہاں سے وہ قبیلے کی طرف چلے گئے, یہ ابو ذر. پھر ابو ذر نے ایک اور ہجرت کی, ابو ذر پیغمبر کی زندگی میں واپس مدینے میں, اس کے بعد وہ اسٹرانگ پلرس میں آپ کا شمار ہوتا ہے جس نے شیعہ کی بنیاد رکھی. ابو ذر کے بارے میں آپ اکثر یہ سنتے ہوں گے کہ آپ کعبے کا پردہ پکڑ کے لیٹا گئے, اور آبادی سے پیغمبر سنانے شروع کر دی, پیغمبر ابو جب دربار میں پہنچ گئے حبی سے پیغمبر سنا سنا کے ہاتھی کے سرزنش کرنے شروع کر دی. ابو جب مسجد نبوی میں پہنچ گئے سارے ممبر اور سارے طاقت کو انہوں نے آگے ہاتھوں لے لیا. پھر کیا ہوا, ابو جب مدینے سے نکال کر شام بھیجوا دیے گئے اور وہاں آپ نے جب قتل ابجیت دیکھا تو ابو جب نے اس فلسفے کا بیان کیا جو اسلامی مساوات کا فلسفہ تھا. برداشت کا ابو جب کو دوبارہ مدینے بھیج دیا گیا, وہاں کو اٹھایا گیا, ابو جب کو ربا کے مقام پہ بھیج دیا گیا. اللہ اکبر, کتنا شریر اون پر سوار کر کے جسم سے گوشت جھڑ گیا, بچے غربت اور بیماری کے عالم میں ابو جب کے دونوں کے دونوں چکار فرما گئے. اور جس قسمہ کرسی میں جناب ابو جب نے اپنی جان آخری کے سپرد کی وہ مہاجرت کی وہ قسم ہے جسے امر بن معروف اور نہیں امر بن منکر سے بھی مہاجرت کہا جاتا ہے. پانچویں کیٹیگری مہاجرت کی, ذات کی امپروومنٹ کی کیٹیگری. اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. اور پیغمبر اسلام نے جب مکے سے اس دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے وہاں سے معاشرہ نہیں بنایا تھا, آپ نے افراد تیار کیے تھے, ہیومن ڈیولپمنٹ. ہیومن ڈیولپمنٹ آپ نے, آج ایچ آر کہتے ہیں, ایچ آر بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ایچ آر پیغمبر نے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, ایچ آر. اس ایچ آر کی پالیسی میں ایک ہماری یاسر بھی تھے, پانچویں کیٹیگری تھے ہماری یاسر. ابھی تو عمار نے کیا کیا, پیغمبر کی اس ذات سے عمار کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی. اب اس حد تک عمار کی کیپیسٹی آگے بڑھی کہ عمار وہ سفر لا الہ الا اللہ کا مکے سے شروع کرتے کرتے سفین کے میدان تک پہنچ گئے. اب سفین کے میدان میں عمار جو ہے 70 برس ہاتھ میں تلوار اٹھا نہیں سکتے, گھوڑے پر بیٹھ کر لڑائی کر نہیں سکتے, سفین میں کیوں آئے عمار؟ یہ ہجرت کیوں آئے نماز صفی میں؟ پیغمبر کی حدیث کی حقیقت اور مٹیریلائز کروانے کے لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ اماں کوئی باری گروہ قتل کرے گا, اب ہاتھ میں تلوار اٹھائی جاتی نہیں, گھوڑے پر سوار ہوا جاتا نہیں, حملہ کر نہیں سکتے, لڑائی کر نہیں سکتے, لیکن صفی کے میدان میں اپنی بھرپور کیپیسٹی کے ساتھ اماں موجود ہوئے کہ جب کسی کی تلوار کا نشانہ بنے گے تو پیغمبر کی حدیث سچی ہو جائے گی کہ اماں کو قاتل قتل کرنے والا گروہ باغیوں کا.
محمد علی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
عمار نے کہاں سے سفر شہر شروع کیا؟ ابو جہل نے ماں باپ کو قتل کیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے میرے مار مار کر ان کی آنکھوں کے سامنے یاسر اور سمیا قتل ہوئے. عمار نے وہاں سے سفر شروع کیا. پھر عمار وہاں کے میدان میں بھی آئے جہاں ابو سفیان نے منع اٹھا رکھے تھے, اور عمار نے وہاں سے سفر شروع کیا اور کہاں تک پہنچے؟ صفین کے میدان تک پہنچے جہاں ابو سفیان کے بیٹے نے نیزے پر قرآن اٹھا رکھا تھا. وہاں پر بھی عمار ابو سفیان کے مخالف گروہ میں تھے اور یہاں ابو سفیان کے بیٹے کے مخالف گروہ میں تھے, اس بات کی دلیل دینے کے لیے کہ عمار کا قاتل باغی گروہ ہوگا. عمار نے اپنے آپ کو تلواروں کے مقابلے پر ڈال دیا کہ آئے تلواروں میرے ٹکڑے کرو, میں تلوار نہیں چلا سکتا, لیکن چلنے والی تلواروں کو جو عمار کے جسم پر چلے گی قیامت تک کے لیے بغاوت کا اس پر لیبل لگا. یہ عمار کی عزت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذات کی امپروومنٹ, یہ کیپیسٹی بلڈنگ. اللہ اکبر, آخری لمحے دین حیات کے ضائع نہیں کیے. اسے کہتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پیغمبر اسلام کا. ارے اب تو عمر اتنی ہو گئی, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, آخری لمحے بھی کس کام پر صرف ہوئے؟ باطل کو آشکار کرنے میں, باقیوں کی صورت دکھانے میں, دین کے مخالفوں کو کے پر منہ پر سے پردہ اٹھانے میں. یہ وہ کیٹیگری ہے ہجرت کی جسے آپ فرض کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کیٹیگری قرار دیتے. اب ابھی نگرامی بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آخری دن آخری دور آ گیا پیغمبر کی زندگی کا تو سارے عرب پر جزیرہ عرب پر پیغمبر کی دھار بیٹھ چکی, ہر طرف آپ کا اختیار تھا, سب چیزیں سب مستقبل ہو گئی. لیکن جتنا پریشان اور جتنا ہیریسمنٹ کا شکار پیغمبر ان آخری ایام میں تھے, اتنی ہیریسمنٹ تو پیغمبر کو بدل میں بھی نہیں, اتنی ہیریسمنٹ تو پیغمبر کو احد میں بھی نہیں. اتنی ہیریسمنٹ تو پیغمبر کو عذاب دے کر خندق میں دی، اتنی ہیریسمنٹ تو یہودی اس لڑتے ہوئے بدر میں نہیں دی. یہ کیا معاملہ تھا کہ پیغمبر اتنے ہیریسمنٹ کا شکار تھے؟ اللہ اکبر، پیغمبر اس چیز سے ڈرتے تھے کہ پیغمبر کا مقابلہ تو کفر سے تھا، لیکن اب کفر اسلام کے لباس کو پہن کر اسلام کی باڈی میں گھس چکا ہے. اب پیغمبر اس بات سے خبردار ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے بعد پیغمبر کفر سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں. بھلا یخشون ہو، بھلا یخشون، اب ڈرنے کی بات خبر کتنی ہے کہ جو نفاق اس اسلام میں داخل ہو چکا، ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان پہنچا دے. اب پیغمبر کفر سے نہیں ڈرتے، پیغمبر نفاق سے ڈر رہے. سنو، ایک توبہ کی ایک آیت ہے، پیغمبر کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی جاہل الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، بڑی اہم آیت ہے. پیغمبر جہاد کرو کفار سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، غیر دو انہیں. پیغمبر نے کیا کیا میرے دوستو؟ پیغمبر نے بدر میں جہاد کیا، حکم قرآن، کس سے؟ کفار سے. پیغمبر نے احد میں جہاد کیا، کس سے؟ کفار. پیغمبر نے خیبر میں جہاد کیا، کس سے؟ یہود، انکار کرنے والوں سے. پیغمبر نے خندق میں جہاد کیا، کس سے؟ کفار. پیغمبر تبوک پر لشکر لے کر گئے، کس کے خلاف؟
کفار.
پیغمبر حنین میں گئے، کس کے خلاف؟ کفار. تو پیغمبر نے میرے دوستو آدھی آیت پر عمل کیا. پیغمبر نے تو آدھی قرآن کے حکم پر عمل کیا، یعنی نبی جاہل الکفار والمنافقین، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو. تو پیغمبر کی کوئی ایک جنگ مجھے بتا دیجیے منافقین کے ساتھ؟ پیغمبر کی ایک جنگ بھی منافقوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پلٹ پڑائیوں حدیث کی طرف جس کو چھپا دیا گیا، پیغمبر نے کہا علی میں تنزیل قرآن پر جنگ کروں گا اور تو تعویل قرآن پر جنگ کرے گا. تنزیل پر جب نازل ہو رہی ہے کتاب، اور پیغمبر علی کی لڑائی ہے تاریخ پر جب اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کرانی ہے. یا ایھا النبی جاہد، حکم کس کو ہے؟ پیغمبر کو. پیغمبر کو اب پیغمبر کا جنگ کرنا، پیغمبر کا جنگ کرنا ہے، اور علی کا جنگ کرنا بھی پیغمبر کا جنگ کرنا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، باب لا ظلہ اور انہیں بکھیر کر دو، طاقت نہیں پیدا ہونی چاہیے ان کے اندر. پیغمبر نے کفر سے لڑائی کی، منافق سے کوئی پیغمبر میدان میں نکل کر نہیں آئے، لیکن نفاق سے لڑائی ہوئی، نفاق سے لڑائی ہوئی علی میں تنظیم پر اور سوتا بھی. جب یہ دو جہاد مشترک ہوئے تو کافروں اور منافقوں کے ساتھ لڑائی قرآن مجید کے حکم کے مطابق. اب ابھی جان گرامی، یہ تنزیل پر لڑائیاں، اب تعویل پر کون سی لڑائی ہوئی؟ صفین تعویل، جمل تعویل پر، نہروان تعویل پر. یہ کیا ہوا؟ دیکھو میرے دوستو، نعرے لگانا میری بڑی کتاب ہے، اور اگر میں فضائل علی پڑھنے پر آؤں، یہ بھی تو آپ کو فضیلت کیا ہے سنائی، کیا کروں کہ انٹلیکچل لیول جو ہے اس کو کس طرح پل اپ کیا جائے. اتنی بڑی آئے سورہ توبہ کی پڑھی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کفار والمنافقین سے، بکھیر دو. تو نبی نے کفار کا جہاد کیا تو باقی آدھا کام اس نے کیا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
ارے کیا منہ سے کہوں کہ اعلان نبوت غلط نہیں ہوا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ لیکن درجہ کسی نبی سے کم نہیں تھا. میرے خیال میں میرے نوجوان دوستوں کو لنک یا لنک نہیں پکڑ پاتے، لنک نہیں پکڑ پاتے، ورنہ یہ آیت ہی کافی ہے. ارے میں کیا آپ کو فضائل علی پڑھوں؟ حکمدار نبی کو، جاہل النبی، جاہل الکفار والمنافقین، تو کام تو کفار کے خلاف لڑے گا رسول، تو باقی آدھی آئے کر عمل کیا، آدھی آئے کر. ارے جو علی نے عمل کیا وہ بھی رسالت کے کھاتے میں گیا، جو علی نے کام کیا وہ بھی رسالت کے کھاتے میں گیا. ارے یہ دیکھیے کہ رسول نے جو کام کیا وہ گیا، رسول نے خود کہا کیا وہ بھی
نظر میں آتا ہے. ارے بدر رسول نے لگا لڑی اور رسول نے لڑی, بدر رسول نے کھانا تھا, بدر رسول نے عمر درد کا حق آتے ہیں. یا یہاں نبی حکم کس پر نبی کو تو جو کرے رسالت انجام دے کون ہے وہ؟ اب اس طرح ہاں پڑھے جائیں یہ دوست کے سمجھے بدران دوستوں پڑھنے کی سمجھے تھوڑی سی میکسی کو بہتر ہے. حکم نبی کو ہے نہیں لے کر کہیں نکلے طلبہ
نارا لگایا آپ
کو سے بھی لڑے علی اندر کیا کس کا کام تھا کس نے کیا؟ تو پھر تو لازمی بات ہے نا کافر بھی علی کا دشمن ہونا کافی علی کا دشمن کافی پہنا تھا ٹھیک ہے لائے لائے اللہ محمد رسول اللہ مناسب ہو رہا تھا ٹھیک ہے لائے لائے اللہ محمد رسول اللہ یہ علی تم کو تمہاری اللہ کو ٹھیک کر دیں گے. یہی مانا تھا اگر رسول لڑے ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی. وہاں کفار سے بھی علی لڑے, منافقوں سے بھی لڑے, حکم نبی کو تھا تارے اب آگے بڑھئے. یہ تو ہو گئی نا بڑھ
گئے.
یہ بات سوچنے کی ہے میرے دوستوں اور بہت اہم بات ہے. کتنا آسان گزارا رہے تھے رسول سے اچھا, لیکن سکین اور جمال اور مہران کو کتنا اچھا ہوا. یہ 30 سال میں ذرا غور کرو میرے دوستوں کہ وہی افراد وہی آنکھیں وہی لوگ جنہوں نے بدر بھی دیکھی اور بھی دیکھی خیبر اور خندق بھی دیکھی وہی لوگ انہیں تسلیم بھی دیکھ رہے ہیں, وہی جمال بھی دیکھ رہے ہیں, وہی نہروان بھی دیکھ رہے ہیں. دور نہیں بدلا 30 سال میں, دور نہیں بدلتا, افراد نہیں بدلے, دور نہیں بدلا, کچھ بھی نہیں بدلا, لیکن کیا ایسی چیز ہو گئی؟
بے شک
سوچنے والی تو یہ بات ہے کیا ایسی چیز ہو گئی, کیا ایسا مانگنا ہو گیا کہ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی خندق اور خیبر پر, حنین پر, تبوک پر, جسمین اور جمل اور نہروان کی نبض سے. بعد رحلت رسول میرے دوستوں کم از کم 6 ایسی پالیسی اختیار کی گئی جس کی وجہ سے اسی دور انہیں آنکھوں انہیں افراد نے جنہوں نے بدر احد دیکھی تھی انہوں نے جسمین اور جمل اور نہروان. دیکھو ہم اکثر آپ سے کہتے ہیں اور دوسرے 9 دن تک میں کہتے رہی کہ ہمیں ہسٹری کو ریوزٹ کرنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے, حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. تیری میری سنی سنائی باتوں سے اب کہانی آگے بڑھنے والی نہیں ہے. کیا ہوا 6 ایسی پالیسیز اختیار کی اور اب ہمیں بھی کسی بات کا خوف نہیں. وہ دور گزر گئے کہ جب ہم الفاظ کے پردوں میں لپیٹ لپیٹ کر باتیں کرتے تھے, وہ بھی سمجھدار تھے, ہم بھی سمجھدار تھے, اب وہ بھی اتنے ہی کم عقل ہو گئے تو ہم نے بھی کھل کر بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اب ہم بھی اس ڈر کے ہمیں یہ کوئی آسرا نہیں رہا, تو لہٰذا جب ہمیں آسرا نہیں رہا اور ہمیں خوف نہیں رہا تو پھر کس بات سے چھپا چھپو کر بات کرنا؟ اور پھر مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میرے آڈینس کون ہے, پر مجھے میں فلاں 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 کو بتا کر جو میرے آڈینس ہی نہیں, مجھے خوب اچھی طرح پتا ہے میرے آڈینس کون ہے. اور اگر میں نے آپ کی اس ممبر کے حوالے سے تربیت نہیں کی میری ذمہ داری میں یہ بیان کروں کہ میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں جو کچھ میں یہ میں وہ میں کچھ بھی نہیں. ابھی اس نے کہا نادیا میں میرے گھر سیدہ نماز پڑھے گی, شیروانوں کی تقریریں لے لیں. مجھے بڑا برا لگا, ایک عرصہ ہو گیا آنٹی سیدہ نواب کو خدمت کرتے ہوئے, محترمہ ذاکرہ سیدہ نواب کچھ اس طرح کہہ کر ہوتا ہے. آپ نے مجھے کہتے شہبانہ چلو مجھے تو زیادہ پرواہ نہیں, لیکن وہ چونکہ عمر میں میری ماں کی برابر ہیں مجھے بڑا محسوس ہوا. آپ نے مجھے کسی طرح کہتے وہ شہبانوں کی کیسے ٹھہرنا, یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے.
یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے والی.
تو اب آپ کو میں اگر یہ بات نہ بتاؤں کہ اس 30 سال میں کیا بگڑا اور کیا ہوا, تو میں آپ سے تاریخ کی بہت بڑے چیپٹر کو چھپا دوں. اور میں کیوں چھپاؤں؟ اس کے چھپانے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں, اس کے بتانے میں میرا کوئی نقصان نہیں, اور خوف خوف مجھے رہتے ہی. تو میرے دوستوں, یہ 30 سال میں 6 ایسی پالیسیز حضرت ہوئی رسول کی قبر میں بنی ہاشم نے اتارا, اور 6 پالیسیز ایسی چلی جس کی وجہ سے 30 سال میں بدر و احد سے سفر کر کے تسلیم جمع تھا. پہلی پالیسی جو چلائی گئی وہ قریش کی برتری کی پالیسی تھی, قریشی ایرسٹوکریسی. دوسری پالیسی عرب نیشنلزم کو فروغ دیا گیا. ہماری فائدہ اس بارے میں آپ کو بتائیں گے, تقریبا ہم لمبی کریں گے. آپ نے 2 گھنٹے مچیے پڑے تو آپ 2 گھنٹے نہیں
سنیں.
دوبارہ میں نے پڑھ دیا تو آپ کو یاد رہتا, یہ تو انہوں نے وہاں پڑھا تھا. ارے وہاں میں نے غلط پڑھا تھا, دوبارہ پڑھ لیا, وہاں بھی صحیح پڑھا تھا. یہاں یہ تو انہوں نے وہاں پڑھا تھا, اس لیے دوبارہ پڑھنا نہیں
ہے.
2 گھنٹے پہلی پالیسی کیا تھی؟ قریشی ایرسٹوکریسی کو اسٹیبلش کرنا. دوسری پالیسی عرب نیشنلزم کو فروغ دینا. تیسری پالیسی کلاس ڈیفرینسیشن, سرکاری امتیاز کو پیدا کرنا. چوتھی پالیسی جعلی اہل بیت نکال کر لانا. پانچویں پالیسی احادیث رسول کو چھپانا اور اہل بیت کو محصور کرنا بنی ہاشم. اور چھٹی پالیسی بنی امیہ کو بنی ہاشم کے خلاف ایک پوٹنٹ فورس کے طور پر ڈیولپ کرنا. چھ پالیسی. پہلی پالیسی کیا ہوئی؟ قریش کی ایرسٹوکریسی, تاکہ قریش کو سب پر برتری ہے. کیا تھا عرب کلچر؟ قبائلی. وہاں کیا کرتے بیٹھ قبیلہ؟ ٹرائبل لائبریٹری. میں اپنی نام تقریباً کسی تقریباً بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکی ہوں ٹرائبل لائبریٹری. کیا میرا قبیلہ, میرے قبیلے کا پانی, میرے قبیلے کا جانور, میرے قبیلے کا منہ, میرے قبیلے کا کنواں, میرے قبیلے کا شاعر, میرے قبیلے کا اسلحہ, میرے قبیلے کی جنگ, میرے قبیلے کی صلح, ساری جو سیاست تھی وہ قبیلے کے دل میں. اور ٹرائبل ایرسٹوکریسی میں بھاگ دوڑ, وہ اوپر نہ چڑھ جائے, میں نیچے نہ ہو جاؤں. پہلے نمبر اسلام نے اس ٹرائبل سسٹم کو چھوڑا. جاگرناتھ اتنا کرم نہ ہمیں جتنے بہت سا وہ جان نہ تم سب لوگ ہمارا یہ کار تھا اتنا کرم ہمیں دلا دیتا ہوں کہ تمہارے اندر کوئی برتری برتری نہیں ہے آپس میں دوسرے پر. تمہیں اس لیے ہم نے قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹا کہ تم شناختی رہ سکو, اور شناخت یہ ہے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو سمے بول سکتی. پہلے نمبر نے ٹرائبل ایرسٹوکریسی کو توڑا. اب توڑنے پر آپ نے کیا کیا؟ ایک سب نے کھڑا کر دیا, غلام کو بھی آزاد کو. پھر آپ نے کیسے توڑا؟ فتح پتا ہوئی چھت پر کھڑا کر دیا بلال کو, اور 2000 تو ابو سفیان نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور کہا کہ اچھا ہوا وہ میرے مقبولین احد اگر زندہ ہوتے اور بدر زندہ ہوتے تو اس آواز کو سنتے تو ان کے کام بڑھ جاتے. اچھا وہ زندہ نہیں. تو پیغمبر نے اس ایرسٹوکریسی کو توڑ دیا. بعد رہنے سے رسول پالیسی کو ریورس کیا. اور ریورسل آف پالیسی جو ہے میرے دوستو یہ بات ہے. سننے پیغمبر کا ہر ملا میں سنتے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو پیغمبر تو کیا, اس کے بعد کس نے کیا دیا؟ پہلا واقعہ ہم جو ہوا سقیفہ, جس کے اندر انصار اور قریش کی ایرسٹوکریسی نیو فاؤنڈیڈ ایرسٹوکریسی, دیکھو وہ ایرسٹوکریسی نہیں تھی, نیو فاؤنڈیڈ ایرسٹوکریسی, ایک دوسرے کے مدد مقابلہ بھی. انصار نے کہا ہمارا بھی بہادری ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم قریش ہیں, ہم تم سے برتر ہیں. اس حق کو اقتدار حکومت کے انہوں نے انصار کے قریب لگنے نہیں دیا. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ کہ جو نہیں مانے ان کی اس طاقت اور حکومت کو, ان کو منتری نے زکا کہہ کے مالک بن نظارہ کا واقعہ 40,000 کو خاص کرتے ان کے ساتھ وہ بدتری شروع کیا کہ انسان کے کب کبھی چھوٹ جائے کہ وہ حق اور عدالت کی اٹھ کر کھڑا بھی ہو یا نہیں کھڑا. میں اس کو نہیں دوہراؤں گی, مالک بن نظارہ کا واقعہ میں 9 تقاریب میں دوہرا چکا. تیسرے منزل پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انصار کو اس پورے پیریڈ میں 25 سال کے کسی بڑے عہدے اور قابلی اور قابل ذکر مقام پر نہیں آئے. فقط قریش, یہاں تک کہ لشکروں کے سربراہ بھی قریش ہوتے تھے, اور اس قریشیت میں بھی خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ کوئی عہدہ اور کوئی رتبہ بنی ہاشم کے قریب سے نہ گزر جائے. یہاں تک کہ حمص کے گورنر کا جب انتقال ہوا اور خیال پیدا ہوا خلافت دوم کو کہ ابن عباس کو گورنر لگا دیا جائے, تو پھر خود ہی ابن عباس سے کہہ دیا, ہو تو تم بڑے ہیں لیکن تمہیں لگائیں گے نہیں گورنر, اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کے آدمی, گورنر ہی ملے گی تو علی کی خلافت کے لیے کیمپین کرو گے. اور پھر آخری بار کیا اس نیو فاؤنڈیڈ ایرسٹوکریسی نے قریش کی, شورا بنی, چھ کے چھ ممبر قریش سے تھے, ایک بھی انصار میں سے نہیں تھا. کیا ہوا؟ پہلی پالیسی قریش کی ایرسٹوکریسی کو اسٹیبلش کیا, جس بت کو پیغمبر نے جوڑا تھا اس بت کو دوبارہ بنایا. دوسری پالیسی جس نے صفین اور جمل تک پہنچایا وہ عرب نیشنلزم کی پالیسی تھی, اور اسے فروغ دیا خلافت دوم کے زمانے میں. یہ پابندی لے دی کہ کوئی غیر عرب عرب سے اور کوئی غیر قریشی قریشی سے شادی نہیں کر سکتا. دوسری پابندی یہ لگی کہ اگر بچہ غیر عرب ماں کا ہے اور غیر عرب زمین پر پیدا ہوا تو باپ کی جائیداد میں وارث نہیں ہوگا. آج ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہے, انگلش قانون, تو باپ کی جائیداد میں وارث نہیں ہوگا. تیسری امپورٹنٹ بات یہ کی جو عرب عیسائی تھے ان کو کہا تم زکات دے دو, جو غیر عرب عیسائی تھے ان سے کہا تم پروٹیکشن منی اور جزیہ دو. ارے عیسائی تو عیسائی ہے, وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو, تو اسے تو پروٹیکشن منی جزیہ بھی دینا تھا نا. لیکن عرب نیشنلٹی کو کیسے ابھارا کہ عیسائی کے ہونے کا تم بھی ہمارے قریب ہو, تم دے دو زکات, اور جو غیر عرب ہے عیسائی کو دے گا پروٹیکشن منی اور جزیہ. اور پھر اللہ اکبر اس مقام تک پہنچایا کہ مدینے میں غیر عربوں کی رہائش ممنوع ہو گئی سوائے دو پرانے افراد کے, سلمان فارسی اور بلال, جو غیر عرب تھے لیکن چونکہ پیغمبر کے زمانے سے موجود تھے لہذا ان کو رکھا گیا. اور اس کے علاوہ فقط دو آدمیوں کو پرمیشن ملی کہ وہ مدینے میں رہ سکیں, ایک حرمدان جسے جنگ فارس کے متعلق خبریں لیتے تھے, اور دوسرے ابو لولو فیروز کیونکہ وہ بہت ماہر ہنر مند ٹیکنیشین تھا جسے دولت کمانے کے راستے سیکھے. اس کے علاوہ کوئی غیر عرب مدینہ میں رہائش نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک عرب نیشنلزم کا دور اوپر آیا کہ عربوں نے غیر عربوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ سمجھ لیا. یہ 30 سال کا گیپ,
بالکل
یہ سمجھ رہا ہے 30 سال میں ہوا گیا جو بدر احد تھے جمل و صفین اور نہلوان تک بات کے لیے, یہ تیس دوسری خطرناک پالیسی تھی. پہلی قریشی ایرسٹوکریسی, نیو فاؤنڈیڈ ایرسٹوکریسی کو اسٹیبلش کیا, دوسری عرب نیشنلزم کو بھارا, تیسری سیاست یہ چلائی کہ کاسٹ ڈیفرنسیشن کا باقی انتظار ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں پیغمبر کے زمانے میں تو تھوڑا تھوڑا جہاد زیادہ تھا, کیا آیا ہوگا بدر ہوگا تو خیبر ہوں سے, خیبر سے بہت کچھ آیا تھا, باقی تو کچھ نہیں آیا. پیغمبر کیا کرتے تھے, ڈسٹریبیوشن کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر پانچواں حصہ اس میں سے رکھ کر باقی سارا مسلمان کے طرف چھین کر دیا تھا. خلافت دوم کے زمانے میں بھائی ایران فتح ہوا, روم اور ادھر ادھر سے اتنی دولت جمع ہو گئی کہ آنکھوں میں پوچھا رہے جب تک اطالیہ کس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, کہا پیغمبر کے طریقے پر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, کچھ نہ جوڑ کر رکھنا, سارا کا سارا لوگوں میں انویسٹ کر. یہ بات پسند نہیں آئی, رجسٹر بنے, ایک علیحدہ محکمہ بنا, اس محکمے میں رجسٹر میں نام لکھے جاتے تھے کس کو کتنا دیا جائے, پھر ایک کلاس ڈیولپ کی, اس کلاس کو بہت زیادہ نوازا گیا, ایون حتیٰ کہ مہاتر مسلمین میں سے بھی دو مہات کو 12,000 درہم وظیفہ اور باقی ساروں کو 6,000. فل وائس تھی اور یہ ہاف وائس تھی. یہ ایرسٹوکریسی دیکھیے, کلاس ڈیفرنسیشن, پھر ایسے کلاس ڈیفرنسیشن بنائی کہ لوگوں نے اس جو دس, اچھا اس میں جو ٹاپ آف دا لائن وظیفے لینے والے لوگ تھے ان کا ابو سفیان کا نام شامل تھا, ابو سفیان ابو سفیان کا بیٹا ماریا. ارے یہ بزرگ کو نہیں ملا, بلال کو نہیں ملا, عمار کو نہیں ملا, مغدار کو نہیں ملا, اب وہ یہ شادی کو نہیں ملا, عبداللہ اپنے مسعود کو نہیں ملا جنہوں نے جانے دی رسول کے لیے, جس کو ابو سفیان اور معاویہ کو ٹاپ آف دا لائن جو کیٹیگری ہے اس میں بعض لوگ ہم لال ہوئے, میں نے کہتی خطرناک خطرناک باتیں معلوم اگر میں ادھر ادھر کدھر جہاں جائیں گے, ہم اکیس رمضان کو میں زائدہ علی اس جلوس کے اندر کھڑے تھے اور ہمارے سامنے دس قدم کے پاس موت کو اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اب کیا کرنا میرے دوست, ہمارے سامنے اس طرح وہ بچے جو قبر کے بانٹتے ہوئے اڑ گئے. جب تک ہم نے زندہ رہنا زندہ رہیں گے, نہیں رہنا کہنا چاہیے اور آج ہمیں حوصلہ ہے کہنے کا تو ہم پورے ہوتے تھے, ارے سب کرنے والے ان میں خوش گیا ہم کا نام تھا, اس کا حضر کا نام نہیں تھا, مرزا کا نام نہیں تھا, سلمان فارسی کا نام نہیں تھا, وہ یہ انصاری کے گھر پیغام برا کا ٹھہرے ان کا نام نہیں تھا. پھر کیا ہوا ایک کلاس, اب وہ کلاس سے کیا جتنا مال ان کو ملنے لگا انہوں نے غلام خریدنے شروع کیے, ایک ایک بار ایک ہزار بانڈیڈ لیبر, اور بانڈیڈ لیبر کیا کرتا تھا ان سے کہا جاؤ کام کرو, کام کر کے یہ پرسنٹیج ہمیں لا دے دو, اب وہ پرسنٹیج زیادہ اپنے مالک کو دیا کرتے تھے. یا پھر ان کو کہہ رہے ہو جو ہے نا یہ بھی ایک مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا, اس نے خرید کر لایا تھا اور اس کو بھی یہ کہا کہ روزانہ مجھے اتنی کمائی میں سے اپنے لا کر دینا, اب عورتیں جو کمائی کریں مرد جو کمائی کریں وہ اپنے مالک کو لا کر ایک بانڈیڈ لیبر. آپ اسی کیسی کلاس کی طرف ایک روز ابو نور کے روز نے پکڑ لیا خلیفہ کو, کہا کہ میرا جو مالک ہے مغیرہ بن شیبہ جو آقا ہے مجھ سے بہت زیادہ پیسے لیتا ہے, اتنی میری نہیں ہوتی آمدنی کہ میں اپنے آپ کو ہی پالوں اور اس کی پالوں, تو کہا تم تو بہت مشہور ماہر ہو کیا کام کرتے ہو, کہا لوہے اور لکڑی کی نقاشی, کہا اس سے تو بڑے پیسے ہوتے ہیں تمہیں کوئی فرق فکر نہیں کرنی چاہیے, تمہیں دینا چاہیے اپنے اس آقا کو. اچھا سنو ہم نے یہ سنا ہے کہ تم ایسی چکی بنا سکتے جو ہوا سے چلتی ہے, ہاں میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں ہوا سے چلتی ہے, میرے لیے ایسی چکی بنا لے, ہاں ایسی چکی آپ کے لیے بناؤں گا جس کا شور زمین و آسمان میں ہو جائے گا. وہ آگے بڑھ گیا خلیفہ, آگے بڑھ گئے, راستے میں اپنے دوست سے کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی. آپ یہ دیکھیے اس حد تک بےتاب ہو چکے تھے غریب اور بابا, انہوں نے حاکم کو قتل کی دھمکی دی. یہ لیول آ گیا تھا کلاس ڈیفرنسیشن کا, طبقاتی امتیازات کا, غریب غریب تر ہو چکا تھا اور امیر امیر تر ہو چکا تھا. کیا بڑے شوق سے بچوں کو کہانی سنائی جاتی ہے کتابوں میں لکھ کر کہ ایک عورت گھر میں بیٹھی ہوئی بچے رو رہے ہیں پانی ابال رہی ہے اور بچوں کے رونے کی آواز آئی, وہ دلاسا دے رہی ہے کہ بچوں کھانا پکڑا ہے کھانا پکڑا ہے, پھر خلافت نے کیا کیا دیوار پھاڑ کے اس کے گھر میں جا کر دیکھا تو پتیلا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور وہ پانی ابل رہا تھا, ماں بچوں کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی, کہا کیا ہوا, تو بچوں کے پاس کھانے کے لیے جھوٹی تسلی دینے کے لیے آ کر میں نے پانی سے بھرا تھا, پتیلا رکھ دیا, خلافت گئی اور تیر پر بوریاں میں لے کر آئی روٹیاں اور ان کو بانٹی. اللہ بابا ارے اس خلافت کا عدل اتنا اہم تھا تو خلافت میں ایسے بھوکے کہاں سے پیدا ہوئے, بالکل خلافت میں تھا تو خلافت تو دیوار ڈھانڈنے کی
نوبت کیوں آئی
اور گھر سے روٹیاں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی,
بالکل
حق کو بلنا چاہیے تھا, ہر حقدار حق کو پہنچنا چاہیے تھا, ایک ماں کو پانی ابال کر بچوں کو دھوکا دینے کی کیا ضرورت, اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کی ساری کہانی وہ جھوٹی کہانی ہے, ایک ایسی کیا سہولت ہو گئی تھی جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی اور آرام کو تیس تیس کر رکھتی, تیسری پالیسی تھی کہ جس نے بدر احد سے صفی اور جمل تک پہنچا دیا. چوتھی پالیسی جو اختیار کی وہ یہ تھی کہ جعلی اصحاب جعلی اہل بیت, اصحاب اہل بیت, اب جعلی کا استعمال کروں یا پیرلل اہل بیت کروں, رسول نے کہا بات کو اکسایا گیا, آپ اسے بتائیں رسول نے ایک جیسا وہ جو پال پوس کر اولاد اپنی قربان کر دے وہ اسلام ہی نہیں آئے, اور یہ جیسا آپ نے بتائے تو آپ کو بھی ٹاپ کیٹیگری میں رکھا گیا, جناب عباس کو بھی ٹاپ کیٹیگری میں رکھا گیا, وزیر کے لینے والوں کی نماز استقفا بارش نہیں ہو رہی, رسول کے جیسا کو بلاؤ وہ ہاتھ اٹھائیں گے بارش لگائے گی, اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح آل عباس کو پروٹیکشن دے کے ایک نئے رخ پر ڈالا گیا, یہی وجہ تھی کہ عوام الناس نے جب بنی عمریہ کے خلاف بنی نہیں. اگر میں باہر بلند کیا تو لوگ انہیں کو ہٹے گئے سمجھے اور انہیں کے پیچھے پیچھے چل پڑے. حقیقی اہل بیت چھپا دیے گئے. اب علی نہیں ہے اہل بیت, فاطمہ نہیں ہے, حسن حسین نہیں. کون ہے عباس؟ فتح مکہ کے روز کھڑے ہونے والے عباس, وہ اہل بیت بن گئے اور اہل بیت حقیقی پردے کے اندر ڈال دیے گئے. یہ پانچویں پالیسی تھی. اور چھٹی پالیسی, پانچ چوتھی پالیسی تھی. چھٹی پالیسی کیا تھی میرے دوستو؟ چھٹی پالیسی کیا تھی؟ احادیث پر پابندی. خطیب بغدادی, ابن ابی حدیث, دونوں شیعہ ریسورسز نہیں ہیں. دونوں نے یہ جملہ لکھا تھا اپنے دور کا کہ میں اس غار کے اس در کے دروے پر کھڑا ہوں, دروازے پر کھڑا ہوں شہر مدینہ کے, تاکہ کوئی صحابی یہاں سے باہر نکل کر پیغمبر کی حدیثیں سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ نہ کرے. ابو ذر کے بعد سخت مقابلہ ہوا. ابو ذر نے پیغمبر کی حدیثیں سنائی, کہا کیوں ہماری اجازت نہیں ہے؟ تو ابو ذر نے کہا کیا نہیں ہے, قرآن بیان کروں؟ کہا کہا تلاوت کر. کہا تلاوت قرآن بغیر حدیث پیغمبر سے مکمل ہے. بہت زبردست کانفلکٹ اور مقابلہ ہوتا ہے. کہا کہ میں تو دروے کے دروازے پر کھڑا ہوں. اس دور میں اصحاب پیغمبر کو مدینے سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں تھی, تاکہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہ کریں, پیغمبر کی حدیثیں نہ سنائیں. ورنہ وہ کہہ دیں گے نا, پیغمبر نے کہا من تو تم مولا ہو. ورنہ وہ کہہ دیں گے نا, پیغمبر نے کہا علی من نہیں مانا من ہوں. ورنہ وہ کہہ دیں گے نا, فاطمہ بے تو من نہیں. یہ سب باتیں چھپا رہے, بند کرو. یہاں تک کہ امہات المومنین اس میں ٹاپ آف دی لائن جناب عمر سلمہ, آپ نے کئی بار کہا کہ مجھے حج عمرے کے لیے بھیجو, نہیں اجازت دی. ایک بار بڑے گارڈیڈ طریقے سے جناب عمر سلمہ کو عمرہ کرایا گیا اور دوڑا کے واپس لایا. اور سب سے آگے اور سنیں گے آپ, یروشلم کا محاصرہ کیا سلامت دون, چھ مہینے تک محاصرہ پڑا رہا. ان چھ مہینے میں جناب امیر کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ مدینہ چھوڑ سکتے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاؤز ارسٹ. سمجھ آئی میرے دوستوں؟ سمجھ آئی میرے نوجوان دوستوں؟ یہ بات ذہن میں رکھنا, ابھی ہاؤز ارسٹ ہے. یہ تلخ باتیں ہیں ضرور, سننے والی بات, سننے والی باتیں ہیں. تو کیا کیا؟ احادیث نہ بیان کی جائے. عبداللہ بن مسعود کو پیٹ پر کوڑے مار کر پیٹ پھاڑ دیا. کو کیسے بلا کر احادیث پیغمبر بیان کر رہے تھے. ابو ذر کا کیا اثر ہوا حدیث پیغمبر؟ سلمان کی کیا ضرورت بنی حدیث پیغمبر؟ ابو ایوب الانصاری کس طرح رول رول کرے حدیث پیغمبر؟ حدیث کا اثر. اور بابا نے کہہ دیا, ہمیں پتا ہے کون سی حدیث سنانی ہے کون سی نہیں سنانی. ہم اس بات کو فیصلہ کریں. اور جب احادیث کس زمانے میں جا کر پابندی کھلی؟ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے. اتنا بڑا پیجر ذرا غور کریں. آپ کہتے ہیں ہمارے آئمہ کا کردار کیا؟ ارے ہمارے آئمہ احادیث پیغمبر سنانے سنانے کے جرم میں قتل کر دیے گئے. یہ بہت بڑا کام ہے. کوئی حدیث زندہ نہ رہتی پیغمبر. تو میرے دوستو یہ دیکھیے کہ کتنا گیپ پیدا کیا لوگوں کے ساتھ اور صحابہ رسول کے ساتھ. گیپ پیدا کر تاکہ لوگ نہ صحابیوں سے ملے نہ انہیں حقیقت حال کا پتا چلے. یہ پانچویں پالیسی تھی, بڑی لیتھل. اور چھٹی پالیسی اللہ اکبر, وہ بنی امیہ کو ایک پورٹنٹ اور لیتھل فورس کے طور پر بنی ہاشم کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا گیا. وہ خلیفہ جو اپنے بیٹے سے ایک کے بدلے میں دو کپڑے استعمال کرنے پر سماج نماز کرتا ہے. ساری خلیفی جی ان کے بیٹے نے دو لباس دو کپڑوں میں چادر بنا دی. تو انہوں نے کہا کوڑے مارو کوڑے مارو, تیرے پاس دو کہاں سے آ گئے؟ مجھے تو ہم نے ایک دیا تھا. وہی خلافت جب شام کے دربار میں پہنچتی ہے اور بچے ہوئے تعلیم تو دیکھ کر خاموش سر جھکا کر واپس چلی آتی ہے. تو اللہ اکبر نے خاموشی کس بات کے لیے تھی؟ ارے کوڑا اٹھاتے سارا منہ سر لے آتے اور کہتے یہ رسول کے راستے سے ہٹ رہا. سب کو تو گھوڑے لگا دیے, اس مالیا کو گھوڑے کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ مالیا کو ڈرائیور کیا علی کے مقابلے پہ ایک کوٹنٹ فورس کے طور پر بنی ہاشم کبھی اقتدار کی طرف رخ کی نہ
کر.
اللہ اکبر, کیا چھپایا؟ حدیث رسول چھپائی, پیغمبر چھپایا. میں دو حدیث آپ کے سامنے پڑھوں اور اس سے میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں. اور یہ دو حدیث کی اگر اس دور میں سنا دی جاتی تو ہل جاتی اس خلافت کے پیر. پہلی حدیث یا علی التمنی بے منزلتا ہارون بن موسیٰ, اے علی تیری میرے نزدیک وہی حیثیت ہے جو ہارون سے موسیٰ کی. میں نے بہت پوری تقریر اس حدیث کر دی ہے, میں بالکل وہ تقریر میں سے کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, ایک ٹکڑا اس تقریر میں, آپ نے فرمایا اس نے کہا کہ تقریبے میں کہ میرا قبلہ ہے حسن کا گھر, کچھ یہی اس سے الفاظ تھے. آنٹی نے میرے کان میں کہا کہ بیٹا ہم کچھ بحث ہوئی ہے, میں آپ کو قرآن کی آیت سے جواب دوں کہ ہم بحث رہے ہیں یہ زمانہ بحث رہا ہے. سورہ ہود موسیٰ اور ہارون کا واقعہ ارشاد ہوا, وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبُوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِرَبِّكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے وحی کی موسا اس کے بھائی ہارون پر کہ اب تو ختم ہو گئی نا کرامیت, مٹا دیا ہم نے تمہارے لیے کرم کو, ان تبوہ لقوم تمہارے مصر بیوتن, اپنی قوم کو لے جاؤ مصر اور ان سے کہو اپنے اپنے گھر تعمیر کریں, بس جادو بیو سے تم قبلہ تن اور تمہارا گھر جو ہے اس قوم کا قبلہ ہونا چاہیے, قیام صلاح کے حق کو ادا کرو اور مومنوں کو ہماری طرف سے بشارت سنا دو. آئے کیا کہا پیغمبر کے لیے کہ پیغمبر کی نبوت جو ہے موسیٰ کی نبوت کیسی ہے, قرآن کریم میں کئی بار کہا گیا تمہاری مماثلت ہے نبوت کی موسیٰ کی نبوت کے ساتھ, تو جس طرح موسیٰ اور ہارون کے گھر ان کی قوم کے لیے کرنا تھے اس طرح محمد علی کا گھر نبوت سے مماثلت رکھتی ہے. تو جب موسیٰ اور ہارون کے گھر تمہاری قوم بنائے مصر میں بیٹھ بچاؤ بھائی تو تم کر لن اور تمہارے گھر کے کیا ہوں ان کا قبلہ, تیرا اور ہارون کا گھر ان کا قبلہ ہو, اور قبلہ کیا تھا مسجد, یہ تیرا اور ہارون کا گھر مسجد ہے, سارے اس کی طرف رخ کر کے واقعی مسلاٹ مبشر المومنین حق قیام الصلاۃ ادا کریں, اور ایسے مومنوں کو ہماری طرف سے خوشخبری سنا دو, کون سے مومن جو موسیٰ اور ہارون کے گھر کو قبلہ سمجھتے, ارے جو محمد اور علی کے گھر کو قبلہ سمجھتے ہیں انہیں مومن کہتے ہیں. موسیٰ واپس آئے تو اس حالت میں کون کو دیکھا,
وہاں کیا رہتا رہا, وہاں کا رہنا کیسی ہے, تم تو ہو رہے ہیں.
اور بھائی کے بال پکڑ دیے اور کھینچنے لگے, کہہ رہی کیا کر دیا, یہ کیا ہوا.
بکال عمران ان پارا سے بھگونی بکالا یا کرونی.
تو بھائی نے کہا کیا کروں, اے ابن ام,
اے میرے بھائی,
اس قوم نے مجھے کمزور بنا دیا, بکال یا کرونی, اور یہ میرے پتل پر آمادہ. تو رسول کے رہنے کے بعد یہی ہوا نا, وہ رسول کریسی کا بچڑا بنا, عرب نیشنلزم کا بچڑا بنا, حدیثوں کو روکنے کا بچڑا بنا, نیو فاؤنڈیڈ لوگ پیدا ہو گئے, سارے بچڑے بنے نا. تو پھر کیا ہوا, قتل پر آمادہ ہوئے علی کے. میں اس کو نہیں دوہراؤں گی, قتل میں دوہرا چکی, قتل پر آمادہ ہوئے. وہ کہا جو یہ قانونی کہ میرے قتل پر آمادہ تھے, تو کہا تم نے کیوں نہیں روکا. قرآن ہاتھ لگتا, نہ نماز کا پتا ہوتا, نہ پیغمبر باقی رہتے, نہ حدیث باقی رہتی, کچھ بھی باقی نہ رہتا. یہ علی نے اپنے سینے پر صبر دیا, فرق تو بہنا بنی اسرائیل, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے بنی اسرائیل, اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے امت مسلمان کے اگر علی اپنے حق کے لیے تلوار اٹھا دیتے. یہ ایک حدیث ہوئی جو چھپائی گئی. بھائی چھپاتے نا تو جو ہارون ڈبوسا, جو نبی والی پابند کرو, ہمیں پتا ہے کون سی حدیث سنانی کون سی نہیں سنانی. ایک اور حدیث ہے بڑی مشہور و معروف, اس حدیث میں کیا ہے, مصر والے بیٹی کا مشرا سفید آتی ہے, من اگر ہاں پر دیہا من تکل پا کر کان ہا بابا, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نو ہوتی وہاں کہا ہی تیری مثال موسا کتاب ہارون جیسی ہے, اور یہاں کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نو ہوتی. جو اس میں سوار ہو گیا وہ تو پار کر گیا, اور جو چڑھا چڑھ کر اتر گیا, یہ چڑھا ہی نہیں, غلط انوبھ ہوا تو غلط ہو گیا, ختم ہو گیا. کیا بات ہے اس حدیث میں, اس کو بیان کرتے ہوئے اس کو سنانے میں بڑی تکلیف پہنچتی. کیا تھا, اب دیکھو نا ہمیں کچھ نہیں ڈھونڈنا, ہمیں سفینہ نوح کو ڈھونڈنا. اور سفینہ نوح کی اگر ہمیں پہچان ہو گئی تو پھر ساری بات تو خود بخود سمجھ میں آ جائے. کیا ہے سفینہ نوح, سورہ ہود نے کہا بس میرے پھول کا بہنے نہ ہو بہنے نہ بڑا تو بات نہیں, پھر جدی رہ ہوں ہوں مگر کون, میری آنکھوں کے سامنے میرے وحی کے مطابق کے سفینے کو بناؤ. کیا بن رہی ہے, کشتی میں واسن اور فلکا بے اینے نہ ہو بہیے نہ. تو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کسی ہے, تو بے اینے نہ وہ بہیے نہ, یہ اہل بیت اللہ کی آنکھوں کے سامنے اور بہیے الہی کے مطابق ہیں.
کیا بات ہے,
میری بہن کشتی نوح کے لیے اے نا بولیے نا, میرے وحی پر وحی کے مطابق اور میری آنکھوں کے سامنے کشتی لوں. تو اہل بیت عین وحی اور خدا کی آنکھوں کے عین سامنے. پھر سورہ قمر میں اس واقعے کا جو آئے نا طوفان, یہ چڑھ گیا اتار لگ گیا, جو نہیں چڑھا وہ یہ چڑھ کے اتر گیا وہ غرق ہو گیا, تو کیا ہوا تھا. چل آیا تھا سورہ قمر کیا طوفان ہے, بڑے گفتگو کو تمام کر کے بکا جب پبلا قوم نوری بکر سبو فکر سبو اب دینا بکالو لے مجور بھیا سجر فکر بولو این مگر من پانا سر فکر نہ بال سرائے دے مائن من ہمارے فجر آج آئی جو کیا آیا قوم نوح نے قوم کو کے اسے دیوانہ کہا, مجنون کہا, اور اسے جھڑکیاں پلائی. پیغمبر کے ساتھ کچھ اس سے علیحدہ سلوک تو نہیں ہوا تھا. قرآن کہتا ہے مجنون کہا جھڑکی پلائی, ہزار بہو انہیں مغلوب بندہ تھے. اس نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگار میں ان سے مغلوب ہو گیا, اب تو ہی میری مدد کر. جب نوح مغلوب ہوا قوم سے تو اللہ کی مدد چلا تھی. مدد کس جگہ میں آئی؟ وہ سدا میں ہم اپنے سنائی من ہمیں ہمیں آسمانوں کے دروازے کو کھول دیا اور وہاں سے بارش کا برسانا شروع کیا. فجر اب ایمن آیا امن اور پھر ہم نے زمین کی آنکھوں کو بھی کھول دیا, چشموں کو کھول دیا, ہم نے زمین سے بھی آنکھوں کو کھول دیا. کیا ہوا تھا؟ اے ماں دونوں طرف سے پانی, اے امن اور ملنے لگا اوپر سے پانی نہیں ملتا پانی اتنا زیادہ. وہ حمل نہ ہو اللہ ہے وہ تو گرد. پھر ہم نے وہ چیز پر کہا سوار ہو جاؤ جسے ہم نے تختوں اور کیلوں سے بنانے کا حکم دیا تھا, اس چیز پر سوار ہو جاؤ. پھر وہ سوار ہو گئے. تجری بھی ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے اپنا سفر شروع کرو. پھر سوار ہوئے تجری بھی ہے نا وہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے سفر طے کر رہے ہیں. بس جبان لیکن کل سفر اور جنہوں نے انکار کر دیا ان کا انجام تم نے دیکھا. برکت آگے نہ ہو, برکت پرلکھنا آتا ہی نہ ہو. ہر دن مدثر ہم نے ایسا ہمیں نشان عبرت بنایا. کوئی ہے جو ہماری عبرت کے نشان کو بلا دیا کرے. برکت پر رکھنا آیا سن ہر دن مدثر جو چڑھ گیا تجری. میری آنکھوں کے سامنے چلو, ہماری آنکھیں ہماری گلی چلا دے گی جو نہیں چلا. جبان لیکن کیا نہ پڑا لقد آتے نہ ہو, لقد آتے نہ آیا بن فہل بن مدد. ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا. کوئی ہے کہ ہمارے نشان عبرت کو دیکھے. آیا آپ کے چند باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں؟ پہلی چیز جب دیوانہ اور مجنوں کہا اللہ کی مدد آئی. پھر ہم نے سوچا کہ ان کو بربادی کر دینا چاہیے تو ہم نے کچھ چن لیے. وہ کیا ہوا؟ ہم نے بحمل نہ ہو یہ اللہ وہ دوسرے جو ہم نے سختی اور کیل سے بنائی تھی نا ہم نے کہا اس پر سوار ہو جا. کیا تھی وہ؟ جب سوار ہوئے تبھی کہہ دینا ہماری آنکھوں کے سامنے چلو. ٹھیک ہے. اب ایک جگہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا چلو پیغام اہل بیت پیغمبر کشتی ہے نوح کس طرح میرے نسل اہل بیت تو سفینہ سمندر میں یہ چلتا ہے تو ستاروں سے اپنی ڈائریکشن لیتا ہے.
بالکل.
ابھی آپ میری بات سن رہے
ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ستاروں سے اپنی ڈائریکشن لیتا ہے.
ماشاء اللہ.
تو پیغمبر کے سفر سے بیٹھنے والے سارے والے ستارے تو کشتی اللہ بھائی چلی تو ستاروں سے وہ ستاروں سے ڈائریکشن لے کر چل رہی تھی کشتی. سلام ستارہ پناہ ستارہ دس ستارہ پندرہ ستارے پتہ ہے نا آپ کو ستاروں کی کہانی. تو وہ ستارے ڈائریکشن دیتے ہیں سب کشتی جو ہے سمندر میں چلتی ہے. یہاں کیا کہا اور پتا ہے نا ویاپار سارے ہمیں آسمانوں کے سر کھول دیے پانی پر. وہ فجر الارض عیونا زمین سے چشمے پھوڑ دیے پانی نکل رہا تھا. کہاں کا ستارہ؟ ارے آسمان کا بھی پانی پانی کا زمین پانی پانی کا. کہاں کا ستارہ جو ڈائریکشن بتاتا اور پہلے کیا تھا باسمن پھول کا بہنے نہ وہی نہ دوسرے ستارے نہیں میری آنکھوں سے بنا میری رہی کے مطابق بنا. تو اہل بیت کی کشتی وہ نہیں ہے جو ستاروں کی ڈائریکشن دے کے چلتی ہے, وہ وحی الہی کی ڈائریکشن دے کے چلتی ہے. وہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے چلتی ہے. مصر اہل بیت
سنه سلطفيه النور من ركبها فبها ومن تخلفها غرق عنها بهوى اين اين بيتي مثال تشبيه نور كي جاسية جو اسطر شوار هو بيا بطار
الله اكبر
الله
رسول الله
زمین پر ایک پانی ابل رہا تھا ہم نے کہا اس پر سوار ہو جاؤ موسن اور پھول کا بہن لینا وہ بن جانا جو میری آنکھوں اور میرے ڈائریکشن اور میری بہن سے بنی تو وہاں ستارے اہل بیت کی کشتی ستاروں سے ڈائریکشن نہیں دیتی وہی اس کو ڈائریکشن اللہ کی آنکھیں اسے منتخب کرتی ہیں اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا اور یہ جو 30 سال کا جو گیپ تھا نا اس میں بس یہی باتیں چھپا لی گئی یہی باتیں چھپا لی گئی ورنہ دوڑ بھاگ کے لوگ چڑھ ہی جاتے کشتی اہل بیت وہ چڑھے بھی تھے تلہار جو ہے چڑھے بھی تھے تک لگ چڑھ کر اتر لیتے چڑھ کر اتر لیتے کچھ چڑھے تو چڑھ کر اتر گئے کچھ چڑھ ہی نہ پائے یہ جس سیاست اور سازش ہوئی اگر اس وقت پتا چلتا اہل بیت کشتی نور کی طرح ہے تو پار کو سب کو لگنے کا شوق ہے دوستوں کوئی نہ کوئی اس کشتی کا کوئی نہ کوئی آسرا کر ہی لیتا کوئی کستا پکڑتا کوئی کیل پکڑتا کہیں نہ کہیں کوئی جگہ بنا ہی لیتا لیکن اگر کان میں یہ حدیث میں 30 سال کا جب گیپ پڑا احد اور بدر سے لے کر میرے دوستوں یہ سفی اور جمل تک کی نوبت جو آئی تو سیکھ اور امام حسین علیہ السلام جب سربراہ کے لیے نکلے آپ دیکھ کتنا پیسہ پیدا ہوا 40-50 سال یہ 50 سال میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ ادھر بھی اللہ ہو اکبر ادھر بھی اللہ ہو یہ نوبت آئی کہ جلدی سے ختم کرو حسین کو نمازی آخر پڑے اپنے کچھ سے دفن کیے حسین کی لاش کو بحال کیے یہ کیا تھا یہ دین تھا یہ وہ ٹرائبل دشمنی تھی جو بنی ہاشم کے ساتھ نکالی کیوں نکالی یا یو نبی جاہد الکفار و المنافقین و اغلظ علیہم نبی کافروں سے بھی لڑو منافقوں سے بھی لڑو انہیں بکھیر کر رکھ دو تو نبی جو تلوار لے کر نہ کافروں کے مقابلے پہ گئے نہ منافقوں کے مقابلے پہ گئے میدان میں حسین ابن علی نے ایک جملہ سنا اے حسین یہ سب تمہارے بات کا بدلہ ہے کارے رسالت انجام دینا میرے دوستو آسان نہیں یہ کارے رسالت انجام دیتے دیتے یہ ابو طالب کی اولاد مکے اور مدینے سے لے کر سارے عربین پیننسلا میں بکھر گئی قبریں بن گئی زندان آباد ہو گئے بازاروں میں گھسیٹی گئی درباروں میں لائی گئی یہ وہ جرم تھا سارے رسالت ابو طالب اور علی کا جس جرم کی معافی کوئی خانہ وہ نیو فاؤنڈیڈ مسلمانوں کے پاس نہیں ان کے میں قافلہ داخل ہوا یاری محرم دشتے کر ڈلا کے اٹھے اور کیسے اٹھے کیسے اٹھے گودے خالی بچے قتل ہو گئے بھائی مارے گئے دشتے بلا لاشوں سے پٹا لباس جلے ہوئے چادریں چھلی ہوئی رخساروں پر تماچے بیویوں پر پوڑے بس اس طرح کہ 11 محرم کو قافلہ اٹھا اونٹوں پر سوار ہوا اللہ اکبر کیسے سوار ہوا ہوگا جن کو کجاوے نہیں تھے اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جناب زینب صاحب کہ ذرا اونٹوں کو شہدا کی لاشوں کے درمیان میں سے نکال دیتے لاشوں کے درمیان میں سے اونٹ گزرے بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا آئی میرے دوستو کوئی ماں علی اکبر کی لاش کسی لاش کا سر نہیں ہے ایسے پہچانا ہوگا کسی نے قاسم کی لاش ڈھونڈی ہوگی زینب نے اپنے بھائی کو آواز دی ہوگی جناب سیدے سجاد اپنے بابا کی لاش پر موجود تھے اور جناب زینب ایک نئی حوصلے کے ساتھ
اپنے بھتیجے کے پاس آ کر کھڑی ہو اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے دل کے ٹکڑے, میرے نانا کی حدیث ہے کہ جس جگہ یہ تیرے باپ کی لاش گری ہے نا اور یہ دھول اڑ رہی ہے کل یہی جگہ محبت کرنے والوں کا کعبہ ہو گیا, میں میرے بھائی کا مزار تعمیر ہوگا اور آج فرش کرنے والے اس مزار کا طرف کیا کریں گے. یہ سید سجاد سے خطاب ہے امام حسین علیہ السلام کی لاش پر جناب زینب سلام ہوگا اور زینب کا حوصلہ پھر دوبارہ سوار ہوئے اس کو اور پھر اس کے بعد قافلہ چلا پوچھے کہ بازار میں داخل ہونا چاہتا ہے آگے آگے سب ہیں اور پیچھے پیچھے بیٹھا تھا اس پر میرے یہاں بیویاں ہیں اور لوگوں کی آنکھوں نے کبھی منظر دیکھا سارے سب نرمل تھے. ایک سب گھوڑے کی گردن پوچھا ارے چڑھایا تو صحیح بات تھا لیکن اپرادھ کے ساتھ جب لوگوں کے نیتا سے جان رہے ہوں گے پولیسوں کو جب بتایا انہوں نے آگے دیکھ رہا تھا تو گر جا گوڑے کی گردن سے پتا ہوا جناب اپرادھ کے ساتھ اور مدینہ نے وہ ماں قبر فاطمہ پر ایک مرثیہ پڑھتی ہے ام البنین, اے مدینہ مجھے ام البنین نہ کہو. ارے میں ام البنین تھی, میرے بیٹے تھے, میرے پیار بیٹے تھے, مجھے سنانے والے نے یہ سنانی آ کر بتائی کہ پہلے میرے تین بیٹے شہید ہو گئے حسین کا جہاں قربان کر گئے اس کے بعد میرا شیر جیسا بیٹا عباس مقتل کی طرح گیا اور سنانے والے نے مجھے سنایا میرے چاند جیسے عباس کے بازو کٹ گئے. پھر بیٹے کو سزا دی